مولا حق کا ہے تیار قدم لے کے چلو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی نبیه وصفیه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. کل کے پیش آنے والے عظیم اور دلخراش حادثے اور صالحین کے شہداء کی یاد میں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے مومنین نے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالی اس کی بہترین جزا ان مومنین کو عطا فرمائے. میں نے اپنے کلام کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن کریم سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 146 سے کیا ہے. ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے میں، ہماری دنیا میں، ہم سے پہلے، ہمارے زمانے میں یا ہم سے بعد، جتنے بھی حادثات اور واقعات رونما ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کے رونما ہونے سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسے تلخ واقعات ہوتے ہیں کہ جن کی اطلاع جب ہمیں ملتی ہے تو ہمارے دل غم زدہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے مخالفوں کے دل خوش ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے، جتنا کچھ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اور ہم سے پہلے والوں نے دیکھا اور ہم سے بعد میں آنے والے قیامت تک جو کچھ دیکھیں گے،
ان حادثات اور ان واقعات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کائنات میں سب سے بہترین اللہ کا قرآن. اور یہ جو کل حادثہ پیش آیا اس کے حوالے سے یہ آیت نمبر 146 سورہ آل عمران کی اور اس سے قبل کی چند آیات آپ مومنین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم. بعض لوگ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب ان کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی تلخ حادثہ ہو جاتا تھا تو کافر اور منافق کہتے تھے اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا. اللہ تو بہت طاقتور ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو ان کو ہر حادثے سے ہر تلخی سے بچانا چاہیے, نہیں بچایا, یہ اللہ کا نبی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا کافر بھی اللہ کو مانتے تھے, وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے. اللہ نے اپنی کتاب میں خود گواہی دی, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے رسول اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے خلق کیا آسمانوں اور زمین کو تو یہ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے خلق کیا. آسمان و زمین کا خالق مکہ کے عرب کے کافر اور مشرک کسے مانتے تھے؟ اللہ کو. بار بار قرآن نے ذکر کیا اس کا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے. لہذا جب کوئی تلخ واقعہ پیش آتا اللہ کے رسول سے زیادہ تو اللہ کے قریب کوئی نہیں نا, تو اللہ کے رسول کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں اور آپ جانتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے تلخ واقعات پیش آئے. انہی میں سے ایک غزوہ احد ہے. میں آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا تاکہ ایک ایک بات سمجھا کے آگے چلوں, اور کچھ جو ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں بعض دینی اذکار اور وظائف کے بارے میں, وہ غلط فہمیاں بھی نکل جائیں. میں کہا کرتا ہوں آج کل کے پیروں وغیرہ کو کوئی ایسے بعض ایسے تعویذ اور وظیفے پتہ ہیں جو نہ اللہ کے نبی کو پتہ تھے نہ ان کی آل کو پتہ تھے. دنیا نے دوسری سائنس میں ترقی کی ہے, ہم نے اس سائنس میں ترقی کی ہے نئے نئے چلے ایجاد کرنے میں اور نئے نئے توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ کچھ غلط فہمیاں بھی اس گفتگو کے ضمن میں دور ہو جائیں. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ ایک جیتی ہوئی جنگ ایک دفعہ شکست میں بدل گئی. وجہ کیا بنی جیتی ہوئی جنگ کے شکست میں بدلنے کی؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا ہمارے کام محمد والے محمد کے صدقے ہو جائیں گے. یہ بات کہتے ہوئے پہلے توجہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کی فرما برداری کر رہے ہیں یا ان کی نافرمانی کر رہے ہیں. اگر میں اپنی زندگی میں ان کی نافرمانی کر رہا ہوں تو میں لاکھ دفعہ کہتا ہوں ان کے صدقے میں کام ہو جائے گا, کام نہیں ہوگا. کیونکہ میں تو ان کے نام کا صدقہ دے رہا ہوں. میدان احد میں تو اللہ کا نبی خود موجود تھا, مولا علی بھی موجود تھے, جناب سیدہ بھی موجود تھی, لیکن جب اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی تو یہ بابرکت ترین ہستیوں کا وجود بھی سبب نہ بن سکا کہ اس نقصان سے بچ جاتے مسلمان. توجہ فرما رہے. آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ مثلاً آپ کو ہو سکتا ہے کسی نے کبھی کوئی تعویذ دیا ہو, یہ تعویذ بین و دشمن تیرے نزدیک بھی نہیں آئے گا. یہ والا تعویذ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا, ورنہ بدر میں اور احد میں پہلے اپنی قوم کے ہر اپنے لشکر کے ہر فرد کو یہ تعویذ پہناتے تاکہ دشمن نزدیک نہ آئے. نہ ہی یہ تعویذ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس تھے کہ ان کے دشمن دور ہو جاتے تعویذ پہن. یہ ہماری سائنس کی ایجاد ہے. توجہ فرما رہے. اور مجھے بتائیں جتنے تعویذ ہیں تعویذ دینے والوں کے پاس, یہ سارے مل کے یہ تعویذ فلسطینیوں کو دے دیں نا بیچاروں کو, تاکہ ان کا دشمن اسرائیل دور ہو جائے. دے نا پاکستان کے پاس تو ان معاملات میں بڑا ایکسپورٹ کوالٹی کا مال ہے. توجہ فرما رہے ہیں. چیلنوں میں تعویذوں میں بہت آگے. اگر آپ بھی کسی سے لیتے ہیں یہ چیزیں تو اس سے جا کے کہیے کہ یار آپ مجھے نہ دیں, فیس میں دیتا ہوں, ڈبل دیتا ہوں, لیکن یہ والا تعویذ آپ پلیز فلسطینیوں کے لیے بنا دیں تاکہ اسرائیل دور ہو جائے, تب پتہ چلے گا اصل معاملہ کیا ہے. واپس آؤں گا. غزوہ احد کے بعد ہی یہ آیات اتری ہے, جن میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 146. ابھی پیچھے سے شروع کروں گا. اس آیت کا میں ترجمہ بتا دوں پہلے. سب سے پہلی بات, جب بھی کوئی دنیا سے جائے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ, ان کے لیے جن کا ایمان اللہ کے قرآن پر ہے اور اللہ کی ذات کو اللہ کل شیء قدیر مانتے ہیں. وہ اللہ خود فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ, کسی جان, نفس یعنی انسان, اس کی جان روح, کسی کے لیے یہ نہیں ہے, کسی کا یہ اختیار نہیں ہے, کسی کے لیے یہ ہو نہیں سکتا, ان تموتا, کہ اسے موت آ جائے, الا باذن اللہ. اس کا ترجمہ تو آپ کو خود ہی آتا ہے, اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی نہیں مر سکتا, کسی کو موت نہیں آ سکتی. ایک بات. اگلی بات, کتاباً مؤجلا, یہ ایک ایسی مکتوب چیز ہے, ایسی معین مدت ہے جو لکھ دی گئی. پہلے تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. دوسری اہم بات جو پتہ ہونی چاہیے تمہیں وہ یہ ہے, وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, جس کا ارادہ دنیا کے ثواب کا ہوا ہم اسے دنیا میں دے دیں گے. کچھ چیزیں, کچھ بندے نیک اعمال کرتے اللہ آخرت میں نہیں دیتا, کہتا تو نے کیا اچھا کام آخرت میں نہیں دوں گا, تو نے دنیا کے لیے کیا ہے دنیا میں ہی لے لے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا, کوئی بھی عمل کرتے وقت, میں نماز پڑھ رہا تھا, نیت زبان پہ تھا قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ, لیکن اصل میں تھا وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے ایسی نماز پڑھوں کہ وہ بعد میں کہے بھائی بڑا نمازی دیکھا ہے, بڑا حاجی دیکھا ہے میں. تو جس نے دنیا کے ثواب کا, دنیا کے ثواب سے یہ مراد ہے لوگ میری عزت کریں بڑا نمازی ہے, بڑا عزادار ہے، بڑا جناب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے دنیا میں ہی دے دوں گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جس نے آخرت کے ثواب کا ارادہ کیا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے آخرت میں سے دیں گے، وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیے، میں چند آیات پیچھے جا رہا ہوں اور شروع کر رہا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 سے۔ آپ توجہ سے سنیں گے، آپ کو کل ہونے والا حادثہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے۔ ان آیات کا پس منظر کیا ہے؟ غزوہ احد۔ تھوڑا سا آپ کو غزوہ احد کے بارے میں بتا دوں، چونکہ ہمیں غزوہ احد کے بارے میں ایک ہی چیز پتہ ہے، بھاگنے والی بات۔ ہاں دیکھا کتنے مزے کی آواز آئی، باقی باتیں بھی ہیں غزوہ احد میں، وہ بھی سن لیں۔ اور وہ یہ ہے کہ جب پتہ چلا کہ کفار کا لشکر روایات کے مطابق یا 3,000 یا 5,000 افراد آ رہے ہیں بدر کا بدلہ لینے کے لیے، غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے بھی جنگ کی تیاری شروع کی، مشورہ کیا اصحاب سے جو بزرگ تھے تجربے کار تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، جو بعد میں اگلی جنگ میں پھر کھودی گئی تھی، لیکن جو ذرا جوان تھے جذبہ شہادت سے سرشار تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میدان میں جا کے جنگ کرنی ہے ان سے۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات مانی اور تیاری کا حکم دیا، خود بھی جنگی لباس زیب تن کیا اور 1,000 ساتھیوں کے ساتھ احد کے میدان کی طرف نکلے۔ بس کافر کتنے تھے؟ کم سے کم جو روایت ہے 3,000 اور یا 5,000، چلے ہم کہتے ہیں 3,000 مثال کے طور پر، ادھر 3,000، ادھر کتنے؟ 1,000۔ این جنگ کے وقت عبداللہ ابن ابی منافقوں کا آئی جی چیف، اس نے این میدان جنگ میں کہا، بہانہ بنایا، میری فلانی بات نہیں مانی، میں جا رہا ہوں۔ نکلتے ہوئے یاد نہیں آیا، خباست کی عین میدان جنگ میں، تاکہ حوصلے شکستہ ہوں سپاہیوں کے، پہلے ہی ادھر 3,000 ہے، ادھر 1,000 ہے۔ اور یہ اکیلا نہیں تھا، جب اس نے گویا کہ پری پلانڈ تھا اس کا یہ پلان، اس نے کہا میں جا رہا ہوں تو اس کے ساتھ 300 افراد چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے نبی کو مدینے واپس، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 700۔ 700 بمقابلہ 3,000۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں فرماتا، ان 700 نے حملہ کیا 3,000 پر، اور پہلے ہی حملے میں ان 3,000 کو شکست دے دی، بھگا دیا، بھاگنا شروع ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور اس بات کا ذکر اللہ نے اسی سورہ آل عمران میں کیا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً اللہ نے اپنا وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا تھا سچ کر دکھایا تھا۔ کب؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب تم انہیں قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم خود کمزور پڑ گئے، خود نرم پڑ گئے۔ کیوں نرم پڑے؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو امر جو حکم تمہیں دیا گیا تھا اس میں تم نے جھگڑا کیا. حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی. غور سے سن رہے ہیں، جو بھگدڑ مچی ہے عہد میں اللہ اس کا سبب بتا رہا ہے. کیوں بھگدڑ مچی؟ تم تو مار رہے تھے ان کو، تمہارے ساتھ تو اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا. اللہ کب اپنا مدد کا وعدہ سچ کرتا ہے؟ جب تک اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. جب اس کی نافرمانی ہو جائے، پھر رسول خود بھی میدان میں ہو، اس کا وجود بھی شکست کو نہیں روکتا. یہ گواہی دے رہی ہے عہد کی جنگ. تمیز تو دور کی بات ہے، خود رسول بھی موجود ہو. اور یہ جنگ تو ایسی ہے کہ شیعہ و سنی دونوں گھروں کی مقدس ہستیاں اس جنگ میں تھی، ٹھیک ہے نہیں تھی؟ تھے. لہذا دونوں نہیں کہہ سکتے مقدس ہستیوں کی ہم کچھ بھی نہ کریں ان کے صدقے میں ہمارے کام ہو جائیں گے. نہیں، پہلی شرط اطاعت. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، اور تم نے معصیت کی، تم نے نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ جب اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جو تمہیں پسند تھی، فتح، تمہیں تو فتح ہو گئی، اس کے باوجود جب تم نے نافرمانی کی، فتح شکست میں بدل گئی. وہ نافرمانی آپ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی نے کہ جو ایک ماہر جرنیل بھی تھے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کچھ کر ہی نہیں سکتے تو بیٹھے ہوتے تھے بس، اور شاید آج کل کے جیسے پیر ہوتے ہیں، دست بوسیاں کراتے ہیں، پانی بھی خود نہیں پی سکتے، کہتے ہیں مریدوں کو کہتے ہیں پانی پلا، فلان کر، یہ کر، خود بیٹھے رہتے ہیں. ایسے نہیں تھے. قرآن نے اسی سورہ آل عمران میں گواہی دی ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جب آپ صبح صبح اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے تھے اور مومنوں کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے. مورچوں میں بٹھانا، پوزیشنیں دینا فوجیوں کو، یہ آج کل کا کوئی دست بوسی والا کر سکتا ہے؟ اللہ کا رسول جنگ کا بھی ماہر. توجہ فرما رہے ہیں. تو 50 تیر انداز ایک ٹیلے پر کھڑے کیے، آج بھی وہ ٹیلہ موجود ہے میدان عہد میں، اور ان 50 سے کہا کہ کچھ ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں نہ کہوں. جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ تم نے نہیں چھوڑنی، اور اس بات پر الرٹ رہنا ہے کہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے، جبکہ ہم سامنے، ہماری پشتیں ہوں گی اس طرف. حملہ ہوا، کفار کو شکست ہوئی. ٹیلے پر کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو ان میں سے بعض لوگوں کے دل میں، اس کی بھی اسی آیت میں اللہ نے گواہی دی ہے، دل میں دنیا کے مال کی محبت آ گئی، اور پھر تھوڑی تھوڑی تاویل کرنے لگے. کچھ نے کہا نیچے چلتے ہیں، تو جو ان کا انچارج تھا اس نے کہا نیچے نہیں جانا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ نہیں چھوڑنی. تو جن کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تھی انہوں نے تاویل کی. کیا کہا؟ ان کی مراد یہ تھی کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے، جنگ تو ختم ہو گئی، تو کچھ ڈٹے رہے، کچھ نے زور لگایا جن کے دلوں میں مال کی محبت آئی ہوئی تھی، اور بالآخر چند افراد رہ گئے، باقی چھوڑ کے نیچے چلے گئے. وہی بات ہوئی جس کے لیے اللہ کے نبی نے انہیں یہاں کھڑا کیا تھا، اپنے بھاگتے ہوئے بعض سپاہیوں کو، خالد ابن ولید جس نے اس وقت تک جو کافر تھا، ماہر جرنیل تھا، اس نے جمع کیے سپاہی، پیچھے سے آیا. ان یہ 8 یا 10 رہ گئے تھے پہاڑ کی چوٹی پر، انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، سارے شہید ہو گئے. ان کو شہید کرنے کے بعد دشمن نے پیچھے سے، پشت سے حملہ کیا، اور تب وہ بھگدڑ مچی جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے.
اللہ اکبر.
توجہ فرمائیں. جب بھگدڑ مچی کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا کیا ہو رہا تو مسلمانوں کے قدم اکھڑے. اس جنگ میں بھی شہداء کی تعداد اس ایک دنیا کی محبت نے جو پوزیشن چھڑائی, 72 مسلمان شہید ہوئے جن میں سے ایک حمزہ ابن عبد المطلب اللہ کے نبی کے چچا. سبب کیا بنا؟ کچھ لوگوں کی اللہ کے رسول کی نفرت. ایک اللہ کے رسول کے صحابی ہیں مصعب ابن عمیر, بہت ہی حسین و جمیل تھے, مکہ کی ایک امیر فیملی سے تھے. جب اسلام قبول کیا ماں نے گھر سے نکال دیا, کہا کہ اسلام قبول کرنا نکل جا یہاں سے. جب اسلام قبول نہیں کیا تھا, مکے میں مشہور تھا کہ ان جیسا لباس کوئی نہیں پہنتا, بڑے نفیس ڈریسنگ کا بڑا ذوق تھا, آج کل کی زبان میں بڑے زبردست برانڈ کے سوٹ پہنا کرتے تھے. لیکن جب اسلام قبول کیا ماں نے گھر سے نکال دیا, مدینے میں ایک دن اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو رونا شروع ہو گئے اللہ کے نبی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں آپ کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو مصعب ابن عمیر, جس نے مکے میں اس کو دیکھا ہے آج اسلام کے بعد اس کی حالت دیکھے. لوگوں نے پلٹ کر دیکھا, پھٹے پرانے کپڑوں میں مصعب ابن عمیر پھر رہے تھے, چیتھڑے تھے بدن پر لباس. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے مکے والا مصعب یاد آ گیا, تو اس کی حالت دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسلام کی وجہ سے اس کی کیا حالت ہو گئی. یہ مصعب ابن عمیر بھی شہید ہوئے غزوہ احد میں. ان کا چہرہ, ان کی شکل کی شباہت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ. تو کسی نے جب دیکھا شہید ہوئے پڑے ہیں, اس نے کہا رسول اللہ شہید ہو گئے. اس نے اور کام خراب کر دیا اس افواہ نے, اور مزید بھگدڑ مچ گئی. تو کفار نے وہاں پر بھی کہا اس افواہ کے بعد, اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو مارا نہ جاتا. اس بات کو یاد رکھیے گا, آگے آیت میں اس کا جواب آئے گا. اگر اللہ کا رسول ہوتا تو مارا نہ جاتا. اس بات کو یاد رکھیے, آگے جواب آئے گا. اس صورتحال میں کچھ لوگ بھاگ رہے تھے اور تھوڑے سے لوگ روک رہے تھے. بھاگنے والوں کو ان میں سے ایک سر فہرست علی مرتضیٰ تھے. توجہ فرما رہے ہیں. تو جب کچھ بھاگتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جب رسول اللہ نہیں رہے تو پھر جنگ لڑ کے کیا کرنا ہے, اور علی اور علی کے ساتھی کچھ ان کو روک روک کے کہہ رہے تھے کہ اگر رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہم نے دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے. فرق دیکھے نظریے کا. وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نہیں رہے تو جنگ لڑ کے کیا کرنا ہے, بھاگو. اور علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں اگر رسول اللہ نہیں رہے تو پھر اس دنیا میں رہ کے ہم نے کیا کرنا ہے. جس راہ میں اگر وہ شہید ہو گئے ہیں پھر اسی راہ میں ہم بھی شہید ہو گئے. توجہ فرمائے. اس جنگ میں وقت کم ہے, مجھے ابھی کافی بات کرنی ہے. توجہ فرمائیں. اس جنگ میں میرے مولا کے بدن پر 80 سے زائد زخم لگے تھے, آپ خود سوچ لو. اور زخم ایسے نہیں تھے کسی نے ہلکا سا بلیڈ مارا ہو, یہاں نیزوں کے زخم تھے, تلواروں کے زخم تھے, تیروں کے زخم تھے. اب سنیے, اب میں آ رہا ہوں یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد, اب میں آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں آیات کو بیان کرنے. یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ جب شکست ہوئی, کفار ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے چل پڑا. جب کچھ دور چلا گیا شیطان نے اس کے کان میں پھونک ماری, واپس چل اور ان کی جڑ کاٹ کے آ, جو بچ گئے ہیں ان کو بھی مار دے, قصہ ہی ختم کر. تو ابو سفیان نے کچھ جاسوس, طریقہ ہوتا ہے نا پہلے جاسوس بھیجتے ہیں کہ وہ دیکھ کر آئیں کیا حالات ہیں. اس نے جاسوس بھیجے اور دوبارہ تیاری کی کہ میں واپس جا کے پھر حملہ کروں. اللہ کے نبی پر جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ نے حکم دیا، اے رسول، یہی جو لشکر ہے آپ کا، جو زخمی بھی ہیں، جو تھکے ہوئے بھی ہیں، جو ذرا دل شکستہ بھی ہیں، ان سے کہیے کہ اس لشکر کا تعاقب کرنا ہے، ابو سفیان کے لشکر کا، لہذا جیسے بھی ہیں ان کے پیچھے چلیں. اب یہی لشکر، بھاگنے والے بھی واپس آ گئے تھے، یہی لشکر دوبارہ جمع ہوا اور اللہ کے رسول کی بات کی اطاعت کرتے ہوئے یہ چل پڑے ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب میں. اور وہ جو دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اس کے جاسوسوں نے اس کو کہا کہ ادھر مت جانا، وہ پہلے سے بھی زیادہ سختی سے حملہ کرنے آ رہے ہیں. ابو سفیان دوبارہ ڈر کے واپس مکہ بھاگا. یہ سٹوری ہے غزوہ احد. اب آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 40 سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور کل کے حادثے کو بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے تاکہ کچھ باتیں واضح ہو جائیں. لوگ عجیب عجیب تبصرے کرتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہے، نتن یاو نہیں مرا تو آگا رئیسی جو ہے وہ شہید ہو گئے، جو بائیڈن کی لات نہیں ٹوٹی تو ادھر اتنے جو ہے امام جمعہ شہید ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کافر نہیں ہو رہے. ایسی باتیں آتی ہیں نا ذہن میں کہ یہ کیسی بات ہے. اور بعض لوگ جن کو اصل بات کا نہیں، اصل حقائق کا نہیں پتا، وہ حقیقتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ اس جہان کی حقیقت کیا ہے، اللہ اصل میں کرنا کیا چاہتا ہے، اللہ کے مورد نظر اصل میں کیا چیز ہے، وہ پھر ان ظاہری چیزوں سے دل ان کے پتلے ہونے لگتے ہیں اور ان کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں اور ان کو باتوں میں شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں یا باتیں غلط ہیں. ان کو بعض کو تو اتنا شک ہوتا ہے، کہتے ہیں اسرائیل ٹھیک ہے یا ایران، ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے. اور عین اس ایسے وقت میں پھر جو شتونگڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے وسوسے اور کام کا آغاز کر دیتے ہیں. ان سب کا علاج اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن کو سمجھنا، تاکہ پہلے اللہ سے سن لیں کہ یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں، اور اگر ادھر نقصان ہوتا ہے حق کا تو کیوں ہوتا ہے، اور کبھی باطل کا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. سورہ آل عمران آیت نمبر 140، ان یمسسکم قرحن، اگر تمہیں زخم لگا ہے. کون سا زخم؟ سمجھ گئے نا آپ، اگر اس احد کی جنگ میں تمہیں زخم لگ گیا ہے، فقد مس القوم قرحن مثلہ، تو اس سے پہلے ان کو بھی تو زخم لگ چکا ہے ایسا ہی. آج تمہیں شکست کا زخم چکھنا پڑا ہے تو بدر میں وہ بھی تو چکھ چکے ہیں. آپ کو پوچھے، یا اللہ وہ تو کافر تھے، یہ تو تیرے نبی کا لشکر تھا، پھر ان کو کہہ رہے ان کو لگ، اگر آج تمہیں لگے تو ان کو تو یہ اور وہ تو پھر برابر ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ یا اللہ آپ تو ایسی باتیں کر رہے جیسے یہ دونوں برابر ہیں، اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان کو بھی لگ چکا ہے، وہ کافر، یہ رسول کے ساتھی، اس لشکر میں خود رسول موجود ہے، ان کو کیوں زخم لگا ہے. تو فرمایا، وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ جو دن ہے نا، ایام، یہ دن، ایک دن فتح کا، دوسرے دن شکست کا، ایک دن خوشی کا، دوسرے دن غم کا، ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. آج تمہیں دکھ کا دن نظر آ رہا ہے، وہ خوش ہیں، بدر میں وہ رو رہے تھے، تم کیا تھے؟ خوش تھے. اصل بات کو سمجھو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں میں پھراتے رہتے ہیں، آج ان کا اچھا دن، کل تمہارا اچھا دن، آج ان کا برا دن، کل تمہارا برا دن، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو ہم میدان سجاتے ہیں یہ اس لیے سجاتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ حقیقی مومن کون تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ حقیقی مومن، وہ بھی مومن بن کے ہی گھسے ہوئے تھے جو اینڈ موقع پر 300 بیچ میں سے نکل گیا، تاکہ ہم جان لیں حقیقی مومن. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مصیبتیں، یہ خوشیاں، یہ فتح اور یہ شکست، یہ سب کا سب اللہ کا نظام ہے، یہ چلتا رہے گا، آج تمہارے ساتھ کل تمہارے دشمن کے ساتھ، یہ ہے سب کس لیے؟ یہ جہان اصل نتیجہ نہیں ہے، اصل نتیجہ آگے ملنے والا ہے، یہ تو تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، یہ آزمائشیں اللہ لیتا ہے تاکہ جان لے حقیقی مومن کو. واضح ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَا، اور اگلی بات، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تم میں سے گواہ بنائے، گواہ بنائے، قیامت کے دن جن کو اللہ گواہی کے لیے بلائے گا، ہاں تم بھی اس میدان میں موجود تھے، بتاؤ کس نے کیا کیا، کس نے رسول کا ساتھ دیا، کس نے رسول کا ساتھ نہ دیا، قیامت کے دن گواہیاں ہوگی. قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر ہے نبی گواہی دیں گے، حضرت عیسیٰ سے اللہ فرمائے گا، عیسیٰ تو نے ان سے کہا تھا تجھے اور تیری ماں کو اللہ بنا لیں، وہ کہیں گے میں نے نہیں کہا تھا پروردگار، میرا تو میں کیسے وہ بات کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا، اور اگر میں نے کہا ہو تو بہتر جانتا ہے، میں نے تو ان سے وہی کہا جس کا تو نے حکم دیا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، مجھے نہ رب بنا لینا اللہ کے ساتھ. عیسیٰ گواہی دے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء، یہاں شہداء کا مراد وہ شہید کا معنی نہیں ہے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا، اس کو بھی شہید کیوں کہتے ہیں، گواہی کے معنی میں، وہ جس راہ پہ چل رہا ہوتا ہے اپنی جان دے کر گواہی دیتا ہے باقیوں کو کہ سب سے قیمتی چیز دنیا میں یہی تھی جس کی خاطر میں نے جان دی ہے. جان سے تو کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی نا، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے نا، تو شہید کہتے ہیں نہیں، یہ مکتب، یہ راستہ جو خدا کے دین کا راستہ ہے، اگر میری جان کی کوئی قیمت بنتی ہے تو اسی راستے کی خاطر قربان ہونا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ انہی میدانوں میں، آزمائشوں کے میدانوں میں، تاکہ اللہ تم میں سے گواہ بنائے اپنے، جو قیامت کے دن گواہی دیں گے کون ساتھ رہا کون ساتھ چھوڑ گیا، کون امن کا ساتھی تھا جنگ کا ساتھی نہیں تھا، کون آسانی میں ساتھ رہتا تھا مشکل کا سن کے بھاگ جاتا تھا، کون ہے، تاکہ اللہ جانے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہاں ظالم کون ہے، یہاں ظالم کون ہے، جو بھی عین موقع پر گڑبڑ کر، غزوہ احد کا تناظر ہے نا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. 141 نمبر آیت، اس سے اگلی غور سے سنیے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں دنوں کو پھیرتا ہے، فتح اور شکست کے دنوں کو لوگوں کے درمیان کیوں پھیرتا ہے، کبھی تمہاری کبھی ان کی. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ مومنوں کو خالص کر کے الگ کر لے. یہ وَلِيُمَحِّصَ کا لفظ عربی زبان میں کب استعمال ہوتا ہے، جب سونا ہو نا، سونا ٹھیک ہے، لیکن سونا ذرا زمین سے نکلا ہو تو اس میں اور چیزیں بھی ملی ہوتی ہیں، پھر اس کو تپاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، خوب آگ دکھاتے ہیں، اتنی کہ وہ پگھل جاتا ہے. جب وہ پگھلتا ہے آگ کی گرمی سے تو جو ملاوٹ والی چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، اور خالص سونا الگ ہو جاتا ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تمحیص، جو اللہ نے لفظ یہاں پہ استعمال کیا، اللہ تمہیں آگ سے گزارے گا تاکہ خالص سونا الگ ہو جائے اور ملاوٹی مال الگ ہو جائے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ مومنوں کو، پیور مومنوں کو الگ کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ختم کرے. اگلی آیت بڑی عجیب ہے. آج کل ہمارے زمانے میں خطیبوں کا خطیبوں کا فیورٹ کام جنت کی ٹکٹ دینا ہے اپنے سامعین کو, اور سامعین بڑے خوش ہوتے ہیں, یہ کرو جنت, وہ کرو جنت. اب ذرا اللہ کے قرآن کا بیان بھی سنیں کہ اللہ جنت میں کیسے بھیجتا ہے. یہ کون, کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو رسول کے ساتھ ہیں. تھوڑی دیر کے لیے گڑبڑ ہو گئی بات سے, بعد میں وہ بھی آ گئے ساتھ, ان کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ غور سے سنیے آیت نمبر 142 فرما رہا ہے, میں نے 146 تک جانا ہے. ام حسبتم, کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے, کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے, ان تدخل الجنہ, کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, کیا تم نے یہ سمجھ لیا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, جبکہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا تم میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کون ہیں. تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ؟ قرآن کی ٹون یہ ہے, اور ائمہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے. اللہ اور راہ بتا رہا ہو, ہم تمہیں ہمارا نام لے کے تمہیں اور رستے بتا دیں, دھیان رکھنا ہم تمہیں اللہ کا قرآن ہی بتانے آئے ہیں, قرآن کی باتوں کے الٹ کوئی باتیں تمہیں رستے دکھانے نہیں آئے اہل بیت. لہذا شیطان نے بڑی چلاکی کی, اس نے ہمیں کہا کہ آپ بڑھو, ثواب کماؤ, ٹکا کے تلاوت کرو قرآن کی, لیکن پلیز کبھی یہ جاننے کی کوشش مت کرنا ان آیات کا جن کی تم تلاوت کر رہے ہو مطلب کیا ہے. چونکہ تمہیں مطلب پتہ لگ گیا تو پھر میں غریب کیا کروں گا جس کا کام تمہیں گمراہ کرنا تھا. لہذا ہمارے یہاں رواج پڑ گیا قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا. اب یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا, سمپل سمپل ترجمہ ہے. ام حسبتم, کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے, کیا تم نے یہ حساب کتاب کر لیا ہے, ان تدخل الجنہ, کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ولما, جبکہ ابھی تک, ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, ابھی تک اللہ نے نہیں جانا تم میں سے کون ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے, ويعلم الصابرين, اور اللہ صبر کرنے والوں کو بھی جان کر رہے گا. کیا مطلب؟ پہلے صبر کا معنی سن. بعض لوگوں کے ذہن میں صبر کا معنی کیا ہے؟ کوئی طاقتور بندہ تھپڑ مار کے چیز کھینچ کے لے جائے, اب اگر یہ اس سے لینے کی کوشش کرے تو وہ اور مارے گا, تو بزدلی کی وجہ سے کہتا ہے میں صبر کروں گا اللہ جانے. یہ صبر نہیں ہے, اس نے اپنی بزدلی کے اوپر میک اپ کر دیا صبر کا. جیسے ماسک پہنا ہوتا ہے نا, بزدلی اور کام چوری اور ڈرپوکی کی وجہ سے اوپر ماسک پہن لیے صبر کا. توجہ فرما رہے ہیں, میں صبر کر, یہ صبر نہیں ہوتا. یہاں پہ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے, جب تک اللہ مجاہدوں کو نہ جان لے اور صابرین کو نہ جان لے, تم سمجھتے ہو ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے. کون ہے صابرین؟ تھوڑا سا آگے جاؤں گا پھر پیچھے. آیت نمبر 147 میں اللہ فرماتا ہے انہی مومنوں کو کہ جو جنگ میں تھوڑی گڑبڑ کر بیٹھے تھے, فرماتا ہے وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور کتنے ہی نبی تم سے پہلے, تمہارے نبی سے پہلے کتنے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر, جن کے لشکروں میں شامل ہو کر اللہ والوں نے, رب والوں نے جنگیں لڑی تھی, اور جب وہ میدانوں میں جاتے تھے فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبت ان پر آتی تھی وہ کمزور نہیں پڑتے تھے, ڈٹے رہتے تھے, وما ضعفوا, نہ ضعف کا اظہار کرتے تھے, وما استکانوا, اور نہ تھک ہار کر گرتے تھے, اللہ کے نبیوں کے ساتھ جو مجاہد ہوتے تھے. اور اینڈ کیا ہے آیت کا, واللہ یحب الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب پتہ چلا صبر کیا ہے, میدان میں ڈٹے رہنا صبر ہے, آپ آیت سنتے ہو نا جو کربلا کے تناظر میں بھی پڑھی جاتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے سختیوں سے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو اے رسول۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو میدان آزمائش کے میدان میں کہیں میں تو گھر جا رہا ہوں میں صبر کروں گا، اور بے ایمان اندر کھڑا ہو، گھر جا کے صبر نہیں ہوتا، میدان میں ڈٹنے کا نام صبر ہے، بھاگنے کا نام صبر نہیں ہے، بزدلی کا نام صبر نہیں ہے۔ واللہ یحب الصابرین۔ ولما 142 کی طرف واپس آئے ہم، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ نے ابھی تک نہیں جانا تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں؟ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور پھر جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ جان کے رہے گا کون میدان میں ڈٹے رہتے ہیں اور کون میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بعض سیانوں نے آیت سن کر کہا ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے، ہم جائیں گے ہی نہیں، نہ جائیں گے نہ بھاگیں گے، آیت کی زد میں تو نہیں آئیں گے۔ تو پہلا حصہ کہہ رہے اللہ نے ابھی تک نہیں دیکھا جہاد کرنے والے کون ہیں، یعنی گھر میں مت بیٹھو، نکلو، کبھی کوئی قومی معاملہ ہو جائے تمہارے پاکستان میں تو پھر اب تم کربلا والوں، کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہم کامیاب ہو جاتے۔ جو بندہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکل کے چوک تک نہیں جا سکتا اپنے جائز حق کے لیے، وہ کربلا میں کبھی بھی نہ جاتا، وہاں پہ تو چھریوں اور ٹوکے لگائے ہوئے تھے لوگوں نے۔ اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے کوئی نہیں ہو؟ یہ جملہ جو ہے نا، یا لیتنا کنا معکم، اے کاش ہم تمہارے، بڑا حسرت کا جملہ ہے، تو فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا کربلا میں، میں یہ کر دیتا، یہاں پہ تھوڑی سی دور موٹر سائیکل پہ جانا نہیں جایا جا رہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، کہیں گرمی نہ لگ جائے، تو کربلا میں تو گرمی بہت زیادہ تھی، غزوہ تبوک پہ لوگ نہیں جا رہے تھے اور منافق کہہ رہے تھے مت نکلو سفر پر گرمی بہت زیادہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ توبہ میں، اے رسول ان سے کہو جہنم کی گرمی اس سے زیادہ ہے، تم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو پھر جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو۔ تو جنت میں جانے والا جو، جس کو جنت کا شوق ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھے کہ میں میدانوں میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں میدانوں سے بھاگتا نہیں ہوں، جب اللہ یہ جان لے گا تب پھر میں امید لگاؤں جنت میں جانے کی، نہ کہ لنگر کر کے سمجھوں اب میں جنت میں ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے پر۔ شاعروں کے شعروں سے جنت سستی نہیں ہوتی، جنت کی وہی قیمت ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں بتائی ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی خرید لیے ہیں اور بدلے میں ان کو جنت کی پیمنٹ کی ہے۔ تو جنت کا کس چیز کی پیمنٹ ہے؟ جان اور مال دونوں کی۔ یہ سکھاتی ہے کربلا، جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں دو، جب ٹائم آ جائے اللہ کا دین تقاضا کرے، اس وقت یہ نہیں کہ میں میدان جہاد میں تو نہیں جاؤں گا لیکن مجھے علامہ صاحب نے تسبیح بتائی تھی ایک دفعہ پڑھو تو 70 مجاہد کا ثواب ملتا ہے، تو میرا دماغ خراب ہے جنگ کرنے جاؤں ایک مجاہد کا ثواب لوں، تسبیح پڑھ کے 70 کا کیوں نہ دوں۔ کچھ لوگوں نے دین کے ساتھ ایسے فراڈ کیے ہوئے، ہر چیز کے بدلے میں تسبیح رکھی ہوئی، ہر چیز کے بدلے میں میدان عمل میں نہیں جاتے تسبیح پڑھتے۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے، ایک بندہ ٹیلے پہ چڑھ کے دعا کر رہا تھا، مولا نے فرمایا تھا میرے ساتھ آؤ، ساتھ نہیں جا رہا، ایک اونچی جگہ پہ چڑھ کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ امام حسین کی حفاظت فرما۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جب بڑا مشکل وقت آ جائے تو ٹیلے پہ چڑھ کے، اونچی جگہ چڑھ کے دعا کرنے سے قبول ہوتی ہے، اس کو کوئی بتائے یہ وقت ٹیلے پہ چڑھنے کا نہیں ہے، یہ وقت حسین کے ساتھ جانے کا۔ اب ٹیلے پہ چڑھنے کی تیری دعا تیرے منہ پہ ماری جائے گی, تو جو بھی مانگے گا. اس وقت حسین کے ساتھ جانے کا وقت ہے. اب کوئی دین کا اور حکم ڈھونڈ کے اس کے پردے میں خود کو چھپانے کی کوشش مت کر. جس کام کا وقت ہے وہ کام کر. توجہ فرما رہے ہیں, صلوات پڑھ دے محمد والے. غزوہ احد میں موت کو بڑے قریب سے دیکھ لیا تھا. آیت نمبر اگلی آیت 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, توجہ فرمائیں, فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اور یقیناً تم تو بڑی موت کی تمنا کیا کرتے تھے. اب جنگ ہوئی تو میں یہ کر دوں گا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, موت کی تمنا کرتے تھے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, کب, اس سے قبل جب تم نے اس سے ملاقات کی ہے. پہلے بڑی تمنائیں کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں, وہاں کہتے تھے موت, موت اللہ کی راہ میں مرنا ہے, اور یہاں پھر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ کام تو صحیح نہیں ہے. من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون, اور تم نے دیکھ لیا موت کیسی ہوتی ہے جب کٹ کٹ کے لوگ گر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھی اپنے سامنے, تم نے دیکھ لیا موت کیسی ہوتی ہے. اگلی آیت خطرناک والی, اور میں نے کہا تھا افواہ اڑی تھی اللہ کے نبی کی شہادت کی. اب اللہ کیا فرما رہا ہے, اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نبی کو کون شہید کر سکتا ہے میں اس کا محافظ ہوں, کچھ اور کہہ رہا ہے اللہ. کیا فرما رہا ہے, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, اور کیا ہے محمد سوائے اس کے کہ ایک رسول ہے اللہ کے. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, اور یہ کوئی پہلے تو نہیں, ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گزر چکے ہیں. تم نہیں دیکھتے اللہ کے رسولوں کو شہید بھی کیا گیا ہے, کتنے نبی مارے ہیں بنی اسرائیل نے. اللہ کے نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دشمن شہید نہیں کر سکتا. حضرت یحییٰ کو آرے سے آری سے کاٹ دیا گیا ایک بدکار عورت کو خوش کرنے کے لیے. توجہ فرما رہے ہیں, میرے مولا حسین نے فرمایا تھا کہ اس دنیا کے گھٹیا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک بدکار عورت کے لیے یحییٰ جیسے پاکیزہ شخص کے بدن کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس دنیا کے پیچھے جا کر کیا کرنا. تو اللہ فرما رہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے. اَفَإِن مَاتَ, یہ مَاتَ کا لفظ وہی موت والا ہے, اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں, او قتلا, یا انہیں کوئی قتل کر دے, قتل کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, محمد اگر دنیا سے چلے جائیں طبیعی موت یا قتل کر دیے جائیں, تو تم اپنا دین چھوڑ کے پھر جاؤ گے. توجہ فرمائے, اصل دین ہے. ہو سکتا ہے رسول شہید ہو جائے, ہو سکتا ہے مولا علی شہید ہو جائے, ہو سکتا ہے امام حسن شہید ہو جائے, امام حسین شہید ہو جائے. اصل معرفت والا وہ ہے کہ جو ان کی شہادت کے بعد انہی کا علم تھامے رکھے, یہ نہ کہے جب یہ نہیں رہے تو ہم بھی بھاگ کے جان بچائے. سب شہید ہو سکتے ہیں. تو جب یہ ہستیاں شہید ہو سکتی ہیں تو پھر ان کا خادم ابراہیم رئیسی بھی شہید ہو سکتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, قاسم سلیمانی بھی شہید ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیں مختلف قسم کی شہادتیں ہیں. ایک وہ شہادت کہ جو میدان جنگ میں ہوتی ہے, اور ایک وہ شہادت کہ وہ راستہ انتخاب کیا جائے کہ پتہ ہو اس راستے پر, یعنی میں نے اللہ کی طرف سے ذمہ داری ادا کرنی ہے, کسی وقت بھی اس راہ پر مجھے موت آ سکتی ہے, پھر بھی اس راہ پہ چلتا رہے اور اسے موت آ جائے, تو اس کو بھی اسلام نے شہید کا لقب دیا. قاسم سلیمانی جب جہاز سے اترے تھے شام سے آ کر بغداد ایئرپورٹ پر, انہیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. شہادت. ابراہیم رئیسی خادم الرضا علیہ السلام جب اس ڈیم کا افتتاح کر کے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اڑے تھے, انہیں نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کس انسان نے کس سرزمین پر جبرائیل ملک الموت آئے گا اس کے لیے, کسی کو نہیں معلوم. کسی کو نہیں معلوم, لیکن سمجھدار کون ہے جو وہ راستہ انتخاب کر لیں, اس راستے پر چلتے رہیں کہ جہاں بھی موت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا استقبال کرے, اس کے فرشتے استقبال کرے اور کہیں کہ تم نے خدا کی راہ میں جان کو قربان کیا ہے, تم وہ کام کر رہے تھے کہ زمانہ جنگ میں شہید ہوتے تو بھی شہید تھے, زمانہ امن میں بھی تم وہ کام کر رہے تھے جو زمانہ امن میں کرنا ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, تو تم زمانہ امن میں بھی مارے گئے تو تم خدا کی راہ میں شہید ہو. توجہ فرما رہے ہیں, لہٰذا اگر کسی کو اچانک شہادت کا جوش چڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً کہ میں بارڈر پہ جا رہا ہوں. شہادت کا جوش ہے پہلے دیکھو اپنے معاشرے میں جس کام کو اللہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہے وہ شروع کر دو, جب زبر اچھے طریقے سے شروع کرو گے امکان ہے دشمنوں کی نظروں میں آ جاؤ گے اور امکان ہے کہ تمہیں جلدی اس دنیا سے دور کر دو. صلوات پڑھ دے محمد والے. فرمایا افإمات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اور یاد رکھو جو بھی تم میں سے دین سے پھر گیا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ شکر گزاروں کو ان قریب جزا دے گا. توجہ کرے آیت کو سمجھے, اللہ کہہ رہے جو پھر گیا یہ سن کر کہ رسول شہید ہو گئے, جو پھر گیا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, شکر گزاروں کو اللہ جزا دے گا. یہاں شکر گزاری سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے دین کی جو نعمت تمہیں ملی ہے اس کے دفاع کے لیے رسول شہید بھی ہو جائے تم نے میدان نہیں چھوڑنا, ان قریب ان شکر گزاروں کو اللہ جزا دے گا. توجہ فرما رہے ہیں کتنے شہید ہوئے, اللہ کے رسول شہید, ہمارے ائمہ شہید, اور روایات ہیں آخری امام بھی امام زمانہ علیہ السلام بھی شہید کیے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے روایات میں وہ بھی شہید کیے جائیں گے, لیکن وہ دین, وہ نظریہ, وہ مکتب, وہ اللہ کا حکم, اس کا دفاع ہر مومن کا فریضہ ہے, چاہے سربراہ زندہ ہو چاہے سربراہ کوئی دنیا سے چلا جائے شہید کر دیا جائے. اور اس کے بعد وہی آخری آیت ہے وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا, اور کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اسے موت آ جائے مگر اللہ کے اذن سے, اور اللہ کے پاس ایک لکھی ہوئی کتاب اجل والی موجود ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, جو دنیا کا ثواب چاہتے ہیں اللہ انہیں اس میں سے عطا کر دے گا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ, اور جس کا ان کاموں سے آخرت کا ارادہ ہوگا اللہ ان کو آخرت میں سے عطا کرے گا. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ, اور ان قریب ہم شکر گزاروں کو جزا دیں گے. صلوات پڑھے محمد والے. میری عرائض تمام, وقت بھی تقریباً ہو چکا, ایک دو جملے سید الشہداء کے بارے میں, آپ کی شہیدوں کے سردار کے بارے میں, قیامت کے دن جو شہداء کا لشکر ہوگا اس کے سپہ سالار کے بارے میں دو جملے عرض کروں گا. بس یاد رکھیے اگر حضرت حمزہ شہید ہو جائیں, اگر اہل بیت اطہار شہید ہو جائیں تو ان کی شہادت, وہ شہید ہو رہے ہوں اور ان کے مخالف اپنے محلات میں عیش و نوش میں مصروف ہوں اور دنیا میں عیاشیاں کر رہے ہوں, تو مومن کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا, اگر یہ تیرا پیارا بندہ تھا تو اتنی مصیبت میں شہید کیوں ہوا, اور اگر یہ تیرے دشمن ہے تو اتنی موجے کیوں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بتاتا ہے یہ سب آزمائشیں ہیں, یہ سب آزمائشیں ہیں تاکہ اللہ چن لے ان افراد کو جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی. ان ظاہری حوادث پر بنیادیں قائم مت کرنا, یہ دیکھنا کون حق کی راہ پر مرا اور کون باطل کی راہ پر چلتا ہوا دنیا سے گیا, یہ اہم ہے, ورنہ دنیا میں رہنا یا دنیا سے جانا یہ اصل بات نہیں ہے. میرا مولا حسین اللہ تبارک و تعالی نے جس شہادت کی ترغیب دلائی اس شہادت کا بہترین اسوہ بن جانے والا میرا مولا حسین، عصر عاشور اپنے سارے وفادار ساتھی اور ان کے بعد اپنی اولاد بنو ہاشم اور ان کے بعد اپنا سپہ سالار ابو الفضل العباس سب کو قربان کر کے عصر عاشور، ذرا تصور کی نگاہ سے دیکھیے کربلا، ایک ٹیلے پر حسین کھڑے ہو کر دائیں بائیں نگاہ کر رہے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے اصحاب کو، اے حبیب ابن مظاہر جواب دو، علی اکبر جواب دو، عباس جواب دو، او میرے وفادارو تمہیں کیا ہو گیا، حسین پکار رہا ہے تم جواب نہیں دیتے۔ میں نے ابھی ویڈیو دیکھی تھی جو پہلے لوگ ہیلی کاپٹر کے حادثے کی جگہ پر پہنچے، جیسے ہی ہیلی کاپٹر کو دیکھا ان کی آواز کیا تھی، یا حسین یا حسین یا حسین، اسی مکتب کا پیروکار ابراہیم رئیسی اس حادثے میں شہید ہوا، سب سے پہلے دیکھنے والوں کی زبان پر حسین حسین جاری ہوا، شہادت سے کتنا جڑا ہوا نام ہے حسین کا، ایک ٹیلے پر تنہا کھڑا ہے، ایک دفعہ پکار کر فرمایا، ہل من ناصر ینصرنا، اے اشقیا تم میں سے ہے کوئی ایسا غیرت والا کہ جو آئے ہماری مدد کرے، اس جملے کا ظاہری ترجمہ یہی ہے، لیکن میں یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کا نواسا ہے جو ذمہ داری ہے ہدایت کی اب بھی ادا کر رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے تم نے جو ظلم کرنے تھے کر لیے، لیکن میں نبی کا نواسا ہوں آخر تک نجات کی دعوت دیتا رہوں گا، تو اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اب بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جانا چاہتا ہے تو آئے میرے لشکر میں ہر کی طرح شامل ہو جائے۔ کوئی آواز نہ آئی، پھر فرمایا حل من ذاب بن یا دب عن حرم رسول اللہ، او میں فقط حسین نہیں، ان خیموں میں اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہیں، علی اور زہرا کی اولاد ہے، اگر کسی کے دل میں کچھ حیا ہے تو آئے حسین کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ بس میں تمام کروں، ایک اور منظر پیش کر دوں، جب سب شہید ہو گئے حسین نے میدان میں جانے کا ارادہ کر لیا، ایک ایک سے الوداع کرنے لگے، الوداع کرنے کے لیے ایک ایسے خیمے میں آئے جہاں بیمار بیٹا سجاد موجود ہے، بیماری کی شدت ایسی ہے کبھی غشی تاری ہو جاتی ہے کبھی افاقہ ہوتا ہے، علی کی بیٹی عیادت کر رہی ہے بیمار کی تیمارداری، حسین خیمے میں داخل ہوئے، سید سجاد کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تھا، اب جو دیکھا بابا کو تو نہ علی اکبر ساتھ نظر آئے نہ ابو الفضل العباس ساتھ نظر آئے، جانتے تھے میرا بابا اشقیا کے گھیرے میں ہے، جب یہ محافظ ساتھ نہ دیکھے تڑپ کر سید سجاد نے پوچھا، اے بابا حسین آپ کا محافظ میرا چچا عباس دکھائی نہیں دیتا، حسین نے سر کو جھکایا فرمایا قد قتل، اے بیٹا سجاد عباس قتل کر دیے گئے، اب سید سجاد گھبرائے فرمایا میرا بھائی اکبر، فرمایا قد قتل وہ بھی شہید ہو گیا، سجاد نام لیتے جا رہے ہیں، حسین فرماتے جا رہے ہیں وہ بھی شہید ہو گیا، اب جو دیکھا بیمار پر بوجھ ہے بولنا، تو میرے مولا حسین نے فرمایا سجاد خاموش ہو جا، بس اتنا جان لے کہ کربلا کی سرزمین پر مردوں میں سے اب یا تو بچا ہے یا تیرا بابا حسین بچا ہے، آزادار و بیمار نے یہ سنا ایک دفعہ غیرت کو جوش آیا، خود کو بستر سے گرا دیا، پپی اما مجھے تلوار دیجئے، جس راہ پہ باقی شہید ہو گئے اپنے بابا کا دفاع کرتے ہوئے میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، حسین نے روک دیا نہیں نہیں سجاد، تیرا میدان کربلا نہیں، تیرا میدان کوفہ اور شام کے دربار اور مانا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.